نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مختصر صحیح بخاری اس میں سے ہم کتاب الحج کر رہے ہیں اور حدیث نمبر 798 باب نمبر 22 التمتو حج تمتو کا بیان پیچھے ہم نے بات کی کہ حج کی مختلف اقسام ہیں اور اس میں نسبتاً آسان حج تمتو ہے لیکن افضل بھی یہی ہے آئیے دیکھتے ہیں عن عمران رضی اللہ عنہ قال تمتنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزل القرآن قال رجل برایہی ما شاء حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتو کیا ہے اور خود قرآن میں بھی اس کا حکم نازل ہوا ہے مگر ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا وہ کہہ دیا کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام احکام میں اجتہاد کرتے تھے لیکن نص صریح کے مقابلے میں اس اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں اصل میں پیچھے سے بات موجود ہے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حج تمتع میں ثواب کم ملتا ہے تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا تو صحیح بات کیا ہے کہ جس حج میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیا جائے قربانی کا جانور ساتھ نہ رکھا جائے بعد میں دوبارہ حج کے دنوں میں احرام باندھا جائے تو وہ زیادہ افضل ہے اور اس کو تمتع کہتے ہیں من عین یدخل مکہ تھا مکہ مکرمہ میں کدھر سے داخل ہوا جائے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ من قدائی من السنیت العلیٰ التی بالبطحائی وخرج من سنیت السفلی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند گھاٹی کے مقام کا نام کہ قدا سے جو بطحا میں ہے مکہ میں داخل ہوئے اور نچلی گھاٹی کی طرف سے نکلے تھے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا اور حج کو جاتے ہوئے مکہ میں ایک راستے سے داخل ہوتے تو فراغت کے بعد دوسرے سے نکلتے جیسا کہ عید کے موقع پہ راستہ بدلتے ہیں کیوں ایسا کرتے تھے تاکہ دونوں راستے گواہی دیں آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان نیکی کرے اور اس کے قدم جو ہے لگے مختلف جگہوں پہ وہی بات ادھر ہمیں مل رہی ہے فتل مکہ و بنیانہا اچھا ہم اس پہ کیسے عمل کریں ویسے تو اب حج کے لیے جب بھی جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا کہ نا کعبہ میں داخل ہونے کے مختلف دروازے ہیں نا تو مختلف سے نکلا کریں ویسے تو عموماً لوگوں نے ایک دروازہ رکھا ہوتا ہے جو ان کے رہنے کی جگہ سے قریب ہے ادھر ادھر لیکن اس نیت سے کہ چلے مختلف دروازوں سے گزرنے یا آنے کا ثواب مل جائے تو مختلف پہ جائیں شرط یہ ہے کہ پھر رستہ نہ بھولیں ایک رستے سے بھولے اور آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اللہ ملوا ہی دیتا ہے الحمدللہ باب فضل مکہ و بنیانہا مکہ اور اس کی عمارتوں کی فضیلت عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدری امین البیت ہوا قال نام قلت فما لهم لم يدخلوه فی البیت قال ان قومک قصرت بهم النفقۃ قلت فما شان بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومک لیدخلوا من شاء ویمنعوا من شاء ولولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهليه فخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان الصق بابه بالارض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے متعلق پوچھا کیا وہ بھی کعبہ میں ہے سمجھتے نا حتیم وہ ایکسٹرا حصہ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا پھر ان لوگوں نے اسے کعبہ میں داخل کیوں نہ کیا آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس مال کم تھا میں نے عرض کیا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے دیکھیں حضرت عائشہ کی عمر کتنی کم تھی نا جبکہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے لیکن ماشاءاللہ ان کے سوال بتاتے ہیں کہ وہ بڑی سمجھدار اور جینیس خاتون تھی کہنے لگی اچھا کعبے کا دروازہ پھر اونچا کیوں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے اس لیے ایسا کیا کہ جسے چاہیں کعبے میں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور ان کے دلوں پر ناگواری کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبہ کے اندر شامل کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین سے متصل یعنی بالکل نیچے سے جڑا ہوا بنا دیتا کیا پتہ چلا یہاں بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی کرنا چاہتے تو کرتے کون روکتا آپ کو لیکن دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی اگر نہ ہو تو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کیونکہ اس میں گناہ ثواب کا تعلق نہیں تھا، آپ کی پسند نہ پسند تھی، لیکن کیا اللہ کے نبی نے لوگوں کے خیال رکھنے کے لیے فجر کی نماز 9 بجے کر دی؟ نہیں کی. تو جو چیز دین کی کسی چیز کو نہ بدلے اگر، تو اس میں دوسروں کے جذبات کو دیکھ لیں، دیکھ لیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے، اب یہ ان کا نہیں دل تو چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں کرنے دیں، یہ مطلب ہے. لیکن کوئی نماز کے وقت میں کام پہ لگا ہے تو پھر آپ نہیں رک سکتے، پھر آپ کہیں گے اٹھیے پہلے نماز پڑھیں. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ رہتے سنتے بیٹھتے وقت ہمیں ہمیشہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کس چیز کے کہنے کا کیا وقت ہے، اور کس کو کہنا اس وقت ضروری ہے اور کس کو کہنا نہیں ضروری. وفی روایت عنہا رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیتی لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا، یعنی ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے اور ابھی ان کا وہ تزکیہ اور تربیت نہیں ہوئی، تو میں کعبہ کو منہدم کر کے، منہدم گرا کر جو حصہ اسے خارج کر دیا گیا پھر اس میں شامل کر دیتا، اور دروازے کو زمین سے ملا دیتا، اور اس میں ایک شرقی اور ایک غربی دو دروازے بنا دیتا. الغرض میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق استوار کرتا. اب میں یہ بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ حکومت کتنا پیسہ لگاتی ہے نا، جن لوگوں نے ریسنٹلی بھی اگر حج عمرہ کیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہیں بدل گئیں، اتنے بڑے بڑے دروازے اور شینگلیر اور پتھر، لیکن وہ حتیم کو اندر نہیں ملا رہے. ان کو اجازت دیں تو میرا لے وہ 100 فٹ اونچا کعبہ کر دیں دور سے باہر سے، جیسے اب اتنی بڑی بلڈنگ جو بنی ہے مکہ ٹاور ہے جو، تو کعبہ کو اتنا اوپر لے جائیں. لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے نا کہ جہاں ریچولز آ جائیں گے اس کو نہیں چھیڑنا. تو کعبہ بڑا کر لے، وہ کعبے کا پورا اوپر، آپ کو تھا کہ کعبے کے اوپر جو کور چڑھتا ہے نا، وہ میں پڑھ رہی تھی ابھی اس دفعہ جو آیا تو کسی ایک میسج میں تھا کہ 1 کروڑوں کا ہوتا ہے سونے کا، اس میں کتنے کلو سونا اور چاندی کے تار رکھتے ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیا اس کو بڑا نہیں کر سکتے؟ کتنے کو پیسے لگ جائیں گے حتیم کو اندر ملاتے ہوئے، پر وہ ضرورت نہیں کر رہے. باہر اتنے سینکڑوں دروازے اب بن گئے ہیں، تو کیا کعبے کے 2 دروازے نہیں بن سکتے؟ تو یہ سکھاتا ہے کہ دین کی جو چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول نے ایک حد بندی کر دی، پھر اپنی خواہش کے باوجود بھی آپ نے اس کو نہیں کرنا. بلکہ آپ دیکھیں صفا مروہ کے 2-3 فلور بن گئے نا، نیچے ایک چکر ہے اوپر ہے، طواف کے کئی چکر ہیں، تو کعبہ کوئی اونچا لے جائیں، نہیں کر رہے. بڑا کر لیں، نہیں کر سکتے، جتنا بڑا صحن ہے اتنا بڑا کعبہ کر دیں. تو یہ چیزیں ساری ہمارے غور و فکر کی ہیں. پھر آگے کیا کہ مکہ کے گھروں میں وراثت کا جاری ہونا اور ان کی خرید و فروخت کرنا، نیز مسجد حرام میں لوگوں کا برابر حقدار ہونا. یعنی اب سوال ہے نا کہ کیا اگر حرم ہے تو وہاں لوگ پرسنل پراپرٹیز بنا سکتے ہیں؟ تو اسی کی طرف بات ہے. توریس دوری مکہ تا ببئیہا و شرائیہا ون ناس فی المسجد الحرامی سواؤن. عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب وهو طالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حجت الوداع میں جاتے وقت عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ مکہ والے اپنے گھر میں کہاں نزول فرمائیں گے؟ یعنی کب پوچھا ہوگا بھلا یہ، جب حج کے لیے گئے تو آپ پوچھتے ہیں نا، اچھا آپ مکہ جا رہے ہیں تو آپ کہاں ٹھہریں گے؟ آج تو لوگ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، کس ہوٹل میں ٹھہریں گے، ہاں کون سا آپ کا رہنے کی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مکہ میں کہاں جائیں گے، ظاہر ہے اپنا گھر بھی تھا. آپ پاکستان جائیں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے نا اپنے گھر میں رہنا ہے یا ماموں کے گھر رہنا ہے یا چچا کے رہنا ہے، تو آپ سے بھی پوچھا گیا. آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی جائیداد یا مکان کہاں چھوڑا ہے. عقیل اور طالب تو ابو طالب کے وارث ٹھہرے، حضرت جعفر ان کی کسی چیز کے وارث ہوئے، نہ علی رضی اللہ عنہ کیونکہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور اس وقت عقیل اور طالب کافر تھے. اب یہ ایک جملہ تھا، رشتہ داریوں کی اس میں خوشبو آ رہی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو مکانات ہیں اس میں وراثت چلتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو وہاں کے گھر ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے انڈر آگے. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ پرسنل عمارتیں، یہ ہوٹل اور بلڈنگیں بڑی بڑی جو ہیں، یہ الحمدللہ لوگوں کی ملکیت میں. کیونکہ ان کے متعلق حقوق ملکیت ثابت ہیں. جناب ابو طالب کے چار بیٹے تھے، عقیل، طالب، علی اور جعفر. علی اور جعفر مسلمان ہو گئے، طالب جنگ بدر میں مارا گیا، عقیل کو اپنے باپ ابو طالب کی تمام جائیداد مل گئی، اس لیے آپ نے ان کا کہا، یعنی ذرا ایک ہی بچا نا پیچھے سے. چونکہ یہ جائیداد ہاشم کی تھی جو عبد المطلب کو منتقل ہوئی، اس نے اپنے تمام بیٹوں میں تقسیم کر دی. اس میں رسول اللہ کے باپ عبداللہ کا بھی حصہ تھا، لیکن آپ نے فتح مکہ کے بعد ان معاملات کو قائم رکھا تاکہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا نہ ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنا حق لے سکتے تھے نا، جیسے یہاں بیٹھے ہوئے بھی لوگ بعض دفعہ پاکستان کی زمینوں اور جائیدادوں کے معاملے میں فکر مند رہتے ہیں. تو یہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا اور اپنا حصہ چھوڑ دیا. نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا. اب آپ دیکھیے حجت الوداع کے موقع پہ آپ کس طرح وہاں گئے، آپ مکہ میں کیسے اترے. نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد قدوم مکہ منزلنا غدا ان شاء اللہ بخیف بنی کنانتا حیث تقاسم علی الکفر یعنی ذالک المحسبہ و ذالک ان قریشا و کنانتا تخالفت علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب و او بنی المطلب اللہ یناکحوہم ولا یبایعوہم حتی یسلموا الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنا چاہا تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا مقام انشاءاللہ کل کو خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں مشرکوں نے کفر پر رڑے رہنے کا آپس میں معاہدہ کیا تھا، یعنی محسب میں اتریں گے. اور یہ واقعہ یوں تھا کہ قریش اور کنانہ نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف قسم اٹھا کر قرارداد پاس کی تھی کہ ان کے ساتھ نہ نکاح کریں گے نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بھیجیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ کو ہمارے سپرد نہ کر دیں. کیا ہمارے بھی اسلام لانے پہ لوگ اتنے پریشان ہوئے؟ ہمارا اسلام لانا کیا ہے؟ ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا اللہ کا بننا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام پہ آنے کے بعد، تو اگر آپ کو مجھے ہلکی پھلکی سی اپنے رشتہ داروں یا اپنے پیاروں کی طرف سے کوئی بات سننی مل جائے تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے پڑاؤ کے لیے اس مقام کا انتخاب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ آپ مجبور و مقہور تھے، آج اللہ نے آپ کو مکہ کی حکومت دے دی ہے. فیلنگز ہوتی ہیں نا، کبھی آپ اپنے ملک میں جائیں تو کبھی کسی کے گھر جائیں یا نانی کے گھر جائیں تو آپ سوچتے ہیں اچھا آپ یہاں پہلے آتے تھے چھوٹے تھے، اب میں باہر سے آئی ہوں. یہ ہر بندے کے ساتھ نا کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، اچھی ہوں یا بری ہوں، لیکن ہم کبھی بھی اپنے آپ کو یادوں سے نہیں کاٹ سکتے. تو وہی چیز اس میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. ختم الکعبتی، اب یہ بڑی ایک دل سوزی والی خبر ہے، لیکن یہ ہوگا قیامت سے پہلے. کیا ہوگا؟ کعبے کو گرا دیا جائے گا. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشتی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کعبہ شریف کو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی قیامت کے قریب منہدم کرے گا، یعنی گرا دے گا. اب یہ قیامت کے قریب واقعہ ہوگا تو یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ مکہ کو اللہ نے امن کا شہر قرار دیا، کیونکہ قیامت کے وقت کعبہ کیا ہر چیز برباد ہوگی. اور آپ کو تو یہ کب ہوگا؟ جب لوگ حج کو ایک رسم بنا لیں گے، حدیث میں اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن رسمن پڑھا جائے گا، اور ایون حج پہ جانے والے بھی رسم ہی کریں گے. میں اکثر سوچتی ہوں، بلکہ آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بگ ٹریڈیشن ہے ہمارے اس کلچر میں حاجیوں کو ملنا، حاجیوں کو لینے جانا. حاجی جا رہے ہیں تو آپ ملنے نہیں گئے، وہ آئے ہیں تو آپ ملے نہیں، اب ان کی دعوتیں، پھر ان سے گفٹ، پھر ان سے تحفے. کیا اتنا اہتمام کبھی قرآن کے لیے آنے والوں کے لیے بھی کیا ہم نے؟ مسجدوں میں پانچ وقت نماز پڑھنے جائے، کتنے لوگ ان کے ساتھ جانے کو خوشی سے تیار ہیں؟ کسی کو مسجد میں لے جانا پڑے تو 10 لوگوں کو مشکل لگے گا کہ اب ہم مسجد میں جائیں صبح صبح اٹھ کے، یا رات کو جائیں اور پارٹی میں سے اٹھ کر جائیں اور شادی میں سے جائیں. تو حاجیوں کو لینے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں. کبھی آپ نے، میں نے سوچا ان باتوں پہ غور کیا، دل بھی چاہے نا کسی کو ملنے تو میں کبھی بھی نہیں فون کرتی کہ آپ حج پہ آئی ہیں گئی ہیں مل لوں. دیکھیے یہ ہمارا ٹریڈیشن بن گیا نا، اور ڈیفینیٹلی جو گئے ہیں نا وہ تو خوش ہیں، یا خوش جو نہیں گئے نا تو ان کو بھی ہوگا، دوسروں کو وہ ہمیں ملنے نہیں آئے. آپ کبھی سوچیں بیٹھ کے یہ کدھر ہے؟ اور مثال ہے حج پہ چلا بندہ جائے فرض، بہت اچھا نیکی ہے، فرض ہے، کر لیا پورا، پر بس ختم ہو گیا معاملہ. قرآن کلاس میں جانا نہ جائیں، چھٹی کر لی نہیں، حج سے آئے ابھی نئے نئے. میں تو سوچتی ہوں جو حج سے آتے ہیں انہوں نے آ کے باہر دروازے پہ بیٹھ جانا ہے صبح 6 بجے، कि अल्लाह के लिए खोलो, हम मिस कर रहे हैं उस रूहानियत को। इल्म की तो एक अपनी बरकत है ना। तो आप जब यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, आपको भी कुछ आकर फूल देता है? सच बताएं कि इल्म से ज्यादा ईमान मिलता है या रस्मी इबादत से ज्यादा ईमान मिलता है? हज भी तभी है जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जो भी गए उनका कबूल करे, जिन्होंने उनको फूल दिए हैं उनको हिदायत दे, जिन्होंने समोसे दिए हैं वो उनको खाने की तौफीक दे। कोशिश का अजर है। ये नहीं कि आप होटल में बैठे हुए मजे से कि चलो हरम है तो हरम ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मस्जिद वाले अहकामात होटल में तो नहीं लगते। आपको तो मस्जिद में बंदा तहारत में जा सकता है, तो आप अपने होटल में तो आप हर कैफियत में हो सकते हैं ना, तो लिहाजा उसका दर्जा कम हो जाएगा। लेकिन कोशिश के बावजूद ना मिले, या ये जो मुराद है ना पूरा मक्का हरम, उसका नहीं कि एक वक्त आएगा कि हरम की हदूद ही इतनी दूर चली जाएंगी। तो ये नहीं है कि आप हरम में जाकर भी इधर पढ़े, अंदर मिल सके जगह तो फिर अंदर पढ़े, नहीं मिल सकती तो बाहर पढ़े। लेकिन जो जितनी एफर्ट करेगा, जैसे मुझे एक सिस्टर आई इस साल हज में, तो उन्होंने बताया कि हमने तरीका समझ लिया है कि आप हरम में नमाज कब मिल सकती है। कहती हमने जुमा पढ़ना था तो हम उस दिन तहज्जुद में रात को अंदर चले गए थे, फजर पढ़ के हम, अब सोचें तो अजीब बात लगती है, फजर से बैठे हुए हम अंदर से उठ नहीं रहे कि जगह नहीं मिलेगी, अंदर नहीं फिराने की जगह मिलती ना। तो अब उन्होंने 4 5 6 घंटे वेट किया ना जुमा अंदर पढ़ने को, तो इस एफर्ट का अजर होगा ना जी। बाद में मुसलमान हो गए होंगे ना, अकील मुसलमान हो गए थे बाद में। ठीक है, चलिए, जज़ाक अल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।